الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلى سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں بس دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے تمام عزاداران مومنین مومنات جو فرش عزا پر موجود ہیں آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برآوری کے لیے اور جن مومنین مومنات نے ہم سے اتنا سے دعا کہی ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برآوری اور قبولیت مجلس عزا کے لیے مل کے درود پڑھیں گے خاندان زہرا پر بابا زبلن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ عزیزان محترم اس خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس انشاءاللہ ان پانچ مجالس میں دو عنوانات پہ آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایک عنوان جس کو عربی زبان میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ عجب کا لفظ ہے عین جیم اور بے عجب اردو میں اس کے لیے جو مناسب لفظ استعمال کیا گیا وہ خود پسندی ہے خود پسندی خود ثنائی اپنے آپ کو پسند کرنا اپنی تعریف کرنا یہ عجب کہلاتا ہے دوسرا عنوان تکبر ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان پانچ مجالس میں عجب اور تکبر کے عنوان سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں خود ان مطالب کا تعارف تعارف بھی اور پھر ان کے حل کی طرف بھی معصومین کی روایات اور قرآن کی آیات سے جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. آغاز کریں گے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 49 میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. بنام خدا رحمان رحیم. یہ سوالیہ انداز ہے, الم تر, کہ میرے نبی کیا تو نے انہیں دیکھا, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, کن کو, یزکون انفسہم, جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں, جو اپنی پاکیزگی کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, جو اپنے کردار کی پختگی کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, اپنی سچائیوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, اپنی عبادتوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, اپنی خوبیوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جو اپنی پاکیزگیوں کا, جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں, یعنی ہیں نہیں, ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں نہیں ہیں, اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں. جواباً پروردگار فرما رہے ہیں اصل میں پاکیزگی کس کو ملتی ہے, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ تزکیہ اور پاکیزگی پروردگار کی مشیت کے مطابق ملتی ہے. یعنی جو اللہ نے تزکیہ کے لیے قانون رکھا ہے, جو اللہ نے تزکیہ کے لیے اصول رکھا ہے, اس کے مطابق تزکیہ ہوگا, اس کے مطابق کوئی پاک بازی کی طرف آئے گا, اس کے مطابق کوئی پاکیزگی کی طرف آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرے. تو یہ تزکیے کا لفظ قرآن مجید میں دو طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک جگہ تو قرآن نے دعوت دی ہے کہ اپنا تزکیہ کرو, اور جو اپنا تزکیہ کرے اس کی کامیابی کا اعلان کیا ہے, جیسے سورہ شمس کی آیت میں کہا قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا, کامیاب ہے وہ کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. یہاں تزکیے کا اعلان کرنے والوں کی مذمت ہے. یہ سمجھے کہ تزکیہ دو معنوں میں ہوا, ایک ہوا کہ جو خود پاکیزگی کی طرف آتے ہیں, اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے انسان, وہ عارض, وہ بیماریاں, وہ آلائشیں, وہ گندگیاں جو ہمارے باطن کو, ہمارے نفس کو لاحق ہوتی ہیں, جب ان سے انسان نجات پاتا ہے تو اس کا تزکیہ ہے. دوسرا عنوان کیا ہے, خود تزکیے کا اعلان کرنا, اپنے آپ کو پاک باز خیال کرنا, یہ خود نفس کی ایک بیماری ہے, نہ کہ تزکیہ ہے. قرآن نے توجہ فرمائی ہے, اس طرح متوجہ کروایا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ جس تزکیے کو پروردگار نے بشر کی کامیابی کہا ہے وہ تزکیہ اور ہے, اور انسان اپنے آپ کو پاک باز خیال کرے. کیا مطلب, سادہ اگر کریں تو, دوسروں سے خود کو اچھا سمجھے, دوسروں سے خود کو اچھا سمجھے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا, موسیٰ ذرا کسی حقیر مخلوق کو لے کر آؤ, جو تمہیں لگتا ہے کہ حقیر ہے, حقیر ترین مخلوق کو لے کے آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا لیکن کسی کو بھی حقیر نہیں دیکھا, یہاں تک کہ ایک کتے کی لاش دیکھی, مردہ پڑا ہے, کیڑے بڑھ چکے ہیں, بدبو پیدا ہو گئی ہے, اس کے قریب سوچا کہ یہ کیا, اس کو کہہ سکتا ہوں کہ حقیر, لیکن پھر کہا کہ نہیں, یہ بھی تو پروردگار کے مخلوق ہے. اب اس کا بدن جب مرنے کے بعد اس حالت میں آیا ہے, کہتے متوجہ ہوئے اور کہا, پروردگار آ, میں نے کائنات میں نگاہ کی, میں نے کسی کو حقیر ترین نہیں پایا ہے, اگر کوئی حقیر ترین پاتا ہوں تو اپنے نفس کے علاوہ کسی کو نہیں پا رہا.
پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے. پھر فرمایا وہ جس کتے کی لاش کے اوپر تمہارے ذہن میں جو خیال آیا تھا اگر تم اس کو اپنی رائے بنا لیتے تو ہم تمہیں نبوت کے درجے سے ہٹا دیتے. اگر تم رائے بنا لیتے تو پھر تمہاری نبوت میں باقی نہیں رہنا تھا. اب اندازہ کریں یہ معاملہ کس قدر سخت ہے. یہ جو خود پسندی یا عجب ہے اس کے بنیاد میں اگر اردو زبان میں لفظ لائیں تو وہ ایک ہی لفظ ہے, میں کا لفظ ہے. میں عجب کے اندر مرکزیت جس کو حاصل ہے وہ میں ہے. انسان اگر اپنی ذات کو محور بنا لے, انسان اپنی ذات کو اپنے آپ کو محور بنا لے تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ تمام چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے, اپنے حساب سے دیکھے گا, اپنے عنوان سے دیکھے گا. اگر کسی چیز کی تعریف کرنی ہے تو اپنے مزاج کے حساب سے, حتیٰ کہ حق اور باطل کو بھی اپنے حساب سے دیکھے گا. اس کے مزاج کے خلاف ہے تو باطل ہے, اس کے مزاج کے مطابق ہے تو اسے حق نظر آئے گا. ممکن ہے کہ حق ہو لیکن اس نے خود پسندی کی عینک پہن لی. ایک جملہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے, جس کی نظر ٹیڑھی ہو جائے تو اس کو سیدھا راستہ بھی ٹیڑھا نظر آتا ہے. اگر کسی نے خود پسندی کی عینک پہن لی تو پھر کیا ہوگا, حق کو حقیقت اس کے سامنے آئے گی لیکن خود پسندی کی وجہ سے قبول نہیں کر پائے گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس جو ذات کی محبت میں مبتلا ہے, جو اپنے جسے اپنی بات جسے اپنا عمل پسند ہے, ہوتا ہے لوگوں کو اپنی بات پسند ہوتی ہے. خود پسندی کے مرض میں جب مبتلا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, اگلے بندے کی بات اگر سنیں گے بھی تو اس لیے سنیں گے کہ وہ چپ ہو تو اپنی بات کریں, بے شک کوئی بھی بات اس کے سامنے کی جائے. انسان میں سے نہیں نکل پاتا. جیسے کسی کے بیٹے نے کوئی کامیابی حاصل کی, ہمارے سامنے میرے سامنے آ کے اس نے اپنے بیٹے کی کامیابی کا بتایا تو خود پسندی کا مرض کیا کرے گا, اندر سے انسان کو تیار کروائے گا. جو ہی وہ خاموش ہوگا فوراً اپنے بیٹے کی تعریفیں اور وہ شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ذات کو معیار بنایا ہوا ہے, اپنے آپ کو معیار بنایا ہوا ہے, اپنے گھر کو معیار, اپنی ذات کو, اپنے گھر کو, اپنی اولاد کو, اپنے کام کو. بعض لوگوں کو اپنے کام کے علاوہ سب کا کام غلط لگتا ہے. کچھ لوگوں کو اپنے کام کی روش پسند ہے باقی سب کی روش خراب ہے. ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں بس یہی ہے کہ جس کا کام خدا, رسول, آخرت, دنیا, ہر لحاظ سے یہ پرفیکٹ ہے, باقی سب خراب ہے. میں اگر لطفاً لطیفتاً یا ایک باریک نقطے کے عنوان سے اگر کہہ دوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ کسی حقیر ترین کو لے آؤ, تو اگر اس طرح کا موقع ہمیں دیا جائے کہ کسی حقیر ترین کو لے آؤ تو شاید ہم یہ کہیں یا اللہ اتنی لسٹ لمبی ہو جانی ہے کہ میں اگر نظر کروں تو شاید معاشرے میں مجھ سے زیادہ میرے علاوہ سب ہی حقیر ترین نظر آ رہے ہیں. یہ خود پسندی کا نتیجہ ہے. اگر ہم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے تو عجب انسان کو اس پر اس حد تک لے آتا ہے. اور اس کا اندازہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں, عجب کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں, تنہائیوں میں سب سے بڑی تنہائی عجب ہے. یعنی خود پسند سے زیادہ تنہا کوئی نہیں ہے. خود پسند تنہا ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اس نے اپنی ذات میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, کسی کے لیے گنجائش نہیں رکھی. بعض لوگ مجلسوں میں خود پسند ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے گھر کی مجلس جو ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے, اللہ اکبر. یعنی وہ اپنی مجلس کے آگے اور کسی کی مجلس نہیں ماننے والے. نیاز کسی جگہ لنگر, اور لنگر تو جو ادھر ہوتا ہے, ہمارے گھر میں جو ہوتا ہے, اللہ اکبر. خود پسندی بھی نیچے جا رہی. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, درود پڑے محمد و آل محمد پر. یہ ایسا مرض ہے کہ مجھ سمیت ہمارا جو ہم طالب علموں کا شعبہ ہے ہم شاید سب سے زیادہ اس کے اندر اس سے متاثر ہوتے ہوں, اس کے شکار ہو جاتے ہوں. یعنی لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں بھائی جو مولانا ہمیں پسند ہے, اب کیا ہوگا دوسرے کوئی اور پسند ہے تو اسے وہ غلط لگے گا, یہ کیوں جسے جو میں پسند کرتا ہوں اس کو کیوں نہیں پسند کر رہا. پروردگار نے الگ الگ بنائے لوگوں کو, ہر ایک کا الگ مزاج. دو دوست تھے جاننے والے تھے, تو عجب اور خود پسندی کو دیکھے گا انسان کس سطح تک جاتا ہے. اب یہ دو دوست جاننے والے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, تو جہاں یہ لوگ کام کرتے تھے جگہ ان کی الگ الگ تھی لیکن ذرا قریب تھی, سمجھے کہ جن آفس میں یا جہاں دفتروں میں یا جس مارکیٹ میں کام کرتے تھے تو ذرا قریب کے علاقے میں تھے. لیکن ظہر کی نماز کے وقت مسجدیں الگ الگ تھیں, ایک ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا, دوسرا دوسری میں پڑھتا تھا. تو ایک دن جب ملاقات ہوئی نماز کے بعد کے کسی وقت میں, تو ایک نے دعوت دی, وہی جو خود پسندی کے مرض میں مبتلا تھا, اس نے اپنے دوست سے کہا تم ہماری مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو آ کے. اس نے کہا یار کیوں ہماری تمہاری, کہہ رہے ہو مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں پڑھ لیتا ہوں جا کے. اب اس وہی خود پسندی کہتا ہے دیکھو ہماری مسجد میں آ جاؤ, ہماری مسجد میں جو مولانا نماز پڑھاتے وہ مجتہد ہیں, تمہیں مجتہد کی ابتدا کا جو ثواب اندازہ کرو. اس نے کہا یار دیکھو نماز اور مسجد کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو تم نے کہا نا کہ وہ مولانا صاحب مجتہد ہیں یہ درست نہیں ہے, میں جانتا ہوں وہ مجتہد نہیں ہے. وہ اڑ گیا, تمہیں کیا پتا ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, پورے پورے مجتہد ہیں وہ. اب جب آپس میں ذرا تلخی ہونے لگی تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے, اس نے کہا بھائی جھگڑا کرنے کے بجائے چلو مولانا صاحب سے جا کے پوچھ لیتے ہیں, وہ خود بتا دیں گے کہ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں. آگے مسجد میں وہ مولانا صاحب بھی, وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, تو اس نے بھی نہیں سوچا کہ یار لوگ مجھے مجتہد کہہ رہے ہیں تو وہ بند بیٹھے, ایسا نہیں ہوا شکر ہے. یہ آئے انہوں نے آ کے پوچھا مولانا صاحب ذرا ہم آپس میں اختلاف ہو گیا, تو وہ جو کہہ رہا تھا نہیں ہے اس نے سوال پوچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجتہد ہیں, میں اسے بتایا مجتہد نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے کہا ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں میں مجتہد نہیں ہوں, بات ختم ہو. لیکن خود پسندی کا مرض کہاں تک لے جاتا ہے. باہر جب نکلے تو وہ جس نے کہا تھا نہیں ہے اس نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا مجتہد نہیں ہے, تو وہ جو کہہ رہا تھا نا ہے, وہ کہہ رہا یار یہ مولانا پاگل ہے, یہ مولانا پاگل ہے, یہ مجتہد ہے لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ یہ مجتہد ہے. یعنی خود پسندی اتنی, یعنی میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں میں جس کی اقتدا کر رہا ہوں وہ سب سے ٹھیک باقی سارے غلط. یہ خود پسندی کے مرض نے معاشرے کی حالت کیا کر دی ہے, حتیٰ گھروں کے اندر چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو یا گھر کے اندر جو عموماً فسادات اور نزاع ہوتے رہتے ہیں اس میں بنیاد خود پسندی ہے. ساس اگر خود پسندی کے مرض میں مبتلا اسے بہو کا کوئی کام اچھا نہیں لگنے والا, جو کرے گی غلط لگے گا, وہ جتنا سیدھا کرنے کی کوشش کرے ساس کو الٹا ہی لگ رہا ہے. اسی طرح اگر بہو خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو گئی ساس نہ ہو تو پھر اس کی نظر میں وہ ایسی ہی ہو جائے گی. لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی کیفیتوں کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کے بعد ہم نے اپنے وجود میں سے اس کو نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے طریقے بھی معصومین نے روایات میں بتائے ہوئے ہیں. نسبتاً ہم آج سے اس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں, کچھ چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس یہ خود پسندی جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے ہمارے باطن کو لاحق ہونے والا, اگر یہ اس نے پنجے گاڑ لیے ہو نا گہرے طریقے سے اور ہماری جان نہ چھوڑے, پھر یاد رکھیے گا خود پسند خدا پرست نہیں ہوتا. خود پسندی آگے جا کے خود پرستی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی امام خمینی نے شہید متحری نے اس بات کی ہوئی ہے, انسان یا خدا پرست ہوگا یا خود پرست ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ انسان خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں خدا پرست میں ہوں, نا اقبال نے جو کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ عجب کو بعض احادیث کے اندر العجب کفر کہا ہے. عجب کیا ہے؟ کفر ہے. عجب شرک کی حد تک لے کے جاتا ہے بندے کو. انسان اگر عجب اور خود پسندی کے مرض کی گہرائیوں میں چلا جائے تو پھر وہ عبادت بھی اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. اپنے لیے عبادت, عبادت اپنے لیے, خیرات اپنے لیے. وہ جو قربتاً اللہ کرنا تھا وہ قربتاً نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ جو اندر اس کی ایک چیز موجود ہے اس کی تسکین کے لیے. روایات میں عجیب عجیب الفاظ استعمال ہوئے. ایک جگہ کہا یہ جو تم گناہ کرتے ہو اس پر شکر ادا کرو. یہ جو تم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, تم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہو لیکن تم سے گناہ ہو جاتا ہے, کہ یہ بھی مکہ میں شکر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ تمہارے غرور کو توڑ رہا ہوتا ہے. وہ جو تم نے اپنے نفس کے اندر, تمہارے نفس کے اندر ایک وہ بن گیا کہ میں تو الحمدللہ بڑا پاک انسان ہوں, الحمدللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. ایک حدیث میں ہے خدا نیند مسلط کر دیتا ہے, فجر قضا ہو گئی. اور تو یار میری فجر قضا ہو گئی. وہ جو بت بنا تھا اندر, میری کبھی فجر قضا نہیں ہوئی, وہ ٹوٹ گیا. یہ لطف الہی تھا. کیوں نماز کے لیے قضا کی گنجائش رکھی ہے؟ کیوں قضا کی گنجائش رکھی ہے؟ کیوں روزے کے کفارے کی گنجائش رکھی ہوئی ہے؟ یہ گنجائشیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اگر مسئلہ بن جائے تو پریشان نہ ہونا, حل ہو جائے گا. شریعت نے تمہیں معاملہ دے دیا ہے. ایک عابد کا ذکر کروں گا, درود پڑے محمد و آل محمد پر. اگر آپ ذرا بلند آواز میں درود پڑیں گے تو پھر ذرا ایک شخص کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی, مستقل نماز شب پڑھنے والا, کبھی اس کی نماز شب قضا نہیں ہوتی. ایک دفعہ کہیں سفر پہ گیا, جب واپس آیا تو رات دیر سے پہنچا, 12 بجے کے بعد گھر پہنچا. سوچا کہ اگر سو گیا تو نماز شب کے لیے نہیں جاگ پاؤں گا, لیکن تھکاوٹ زیادہ تھی تو انتظار کرتے کرتے سو گیا. گہری نیند میں تھا. جس وقت نماز شب کا وقت آیا تو کسی نے اس کو اٹھایا, اٹھو نماز شب پڑھو. اٹھ کے دیکھا تو شیطان جگا رہا تھا اس کو نماز شب کے لیے, ابلیس اس کو نماز شب کے لیے اٹھا رہا ہے. اس نے ظاہر ہے کہ بندہ با ایمان تھا, متوجہ تھا. اس نے کہا تم کیوں نماز کے لیے اٹھا رہے ہو مجھے؟ میری نماز شب کا تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے جو تم مجھے اٹھا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا یار تم بنی آدم بھی عجیب ہو, میں عبادت سے روکوں تب بھی مجھ پر تم قصوروار مجھے ٹھہراتے ہو, اب میں تمہیں جگا رہا ہوں تمہارا خیرخواہ بن کے تب بھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو. اس نے کہا یہ اپنی باتیں کسی اور کو سنا, اب یہ دا کہیں اور لگا, مجھے پتہ ہے تمہارا, مجھے بتا میری نماز شب میں تمہیں کیا نظر آیا. کہتے ہیں اس نے کہا تمہارے دل کے اندر ایک جگہ اس بات پر خود پسندی موجود تھی کہ تمہاری نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی ہے, آج اگر قضا ہو جاتی تو اس میں ٹوٹ جانا تھا, اور میں تمہارے اس خود پسندی کے ذرے سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ کسی دن اس طرف سے تمہیں نکال کے لے جاؤں گا صراط مستقیم سے. اگر آج تمہاری نماز قضا ہوتی تو میرے لیے وہ دروازہ بند ہو جاتا, کیونکہ پھر تمہارے اندر وہ احساس ندامت اور وہ خلش آ جاتی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا وہ نیکی جو تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں ندامت کی طرف لے کر آتا ہے. وہ گناہ جو تمہیں نادم کر دے, جو تمہیں پشیمان کر دے, وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دینا ہے. لہذا ایک اور عنوان ہے, علامہ طباطبائی نے اس کی طرف متوجہ کروایا, اور اس وقت اب میں انشاءاللہ جب بات کروں گا تو آپ بھی متوجہ ہوں گے, اس طرف توجہ نہیں ہے. یہ خود پسندی کی سیڑھیوں میں سے سیڑھیاں ہیں. یہ سمجھے پہلی 5 سیڑھیاں اگر خود پسندی کی مرض کے اوپر تک جانے کے لیے, یا سمجھے کہ وہ اس کی گہرائی یا اس مرض کے شدید ہونے کے لیے اگر 10 سیڑھیاں ہیں تو ان میں سے 4 سیڑھیاں یہی ہیں جو نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں. ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک لفظ ہے, ایک اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کیا؟ خود اعتمادی. خود اعتمادی, انسان اپنے آپ پہ اعتماد کرے. خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس, انسان خود پہ اعتماد کرے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاح اہل مغرب کی تقلید میں ہم نے اپنائی ہے, وإلا اسلام کے لغت میں خود اعتمادی کی مدح نہیں کی گئی ہے. اسلام کی لغت میں, اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے, اسلام کی جو عقائد ہیں, اسلام کے جو معارف ہیں, اس کے اندر خود اعتمادی کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے. متوجہ ہیں؟ خود اعتمادی ہمارے درمیان میں ایک پلس اور ایک مثبت چیز بنا کر, ہمارے لیے پالش کر کے اس اصطلاح کو ہمارے درمیان میں ڈالا گیا. اور آج بہت سے لوگ, ممکن ہے کہ ہمارے ہم جیسے طالب علم بھی لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے ہوں, ترویج کرتے ہوں. آپ میں خود اعتمادی ہونی چاہیے, یہ ہے نا معاشرے کے اندر, سکول کے بچوں سے لے کے اداروں کے اندر سے لے کے ہر جگہ پہ خود اعتمادی کے عنوان سے تاکید کی جاتی ہے. خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں, اس کے لیے مختلف پریکٹسیں, یہ مختلف عملیات, مشقیں کروا رہے ہیں تاکہ بچے میں, تاکہ جوان میں خود اعتمادی پیدا ہو. علامہ طباطبائی فرما رہے ہیں کہ اسلام کے لغت میں خود اعتمادی کو پسندیدہ نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہے, ناپسندیدگی سے اسلام نے خود اعتمادی کو دیکھا ہے. ایک درود پڑھیں گے اگر آپ متوجہ ہیں تو. بس خود اعتمادی, علامہ طباطبائی فرماتے ہیں قرآن, قرآن کے, قرآن مجید کے اول و آخر میں, یعنی قرآن کے شروع سے لے کے آخر تک جو پیغام ہے وہ خود اعتمادی کا نہیں ہے, خدا اعتمادی کا ہے. کہ خود پر نہیں, خدا پہ اعتماد کرو. مومن خدا پہ اعتماد کرتا ہے, متقی خدا پہ اعتماد کرتا ہے. اسلام نے, قرآن نے نفس پہ اعتماد کے لیے کبھی بھی نہیں کہا ہے. اعتماد اگر کرنا تو خدا پہ کرو جس کا پروردگار پہ اعتماد ہوتا ہے. مجھ سے ایک بچیوں کی ایک نشست تھی, اس میں مجھے گفتگو کے لیے کہا گیا اور بچیوں نے مجھے ٹاپک یہی دیا تھا کہ آغا صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا ہو, ہم جب بات کریں تو ہمارے اندر ایک خود اعتمادی, ایک سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, ہیجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, جھجک نہیں ہونی چاہیے, یہ کیسے آئے گی؟ اب ان کے ذہن میں تھا کہ میں انہیں وہ ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ جیسے کہ ہمیں, میں نے خود اپنے بعض اساتذہ سے سنا کہ ہم جب تقریر کے لیے چاہتے تھے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو تو اس کے لیے وہ ابراہیم لنکن کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ تم وہ جنگل میں جا کے پودوں کے سامنے وہ تقریر کرتا تھا اور بعد میں اس نے انسانوں کو بھی پودے سمجھ کے تقریر کرنا شروع کیا تو اس کی تقریر کی صلاحیت بہتر ہوگی. میرے استاد تھے وہ کہتے تھے اسکول کے, وہ کہتے تھے نا تم گوبھی کے وہ کھیت میں جاؤ جہاں گوبھی کے گول گول وہ لگے ہوں, ان کے سامنے تقریر کرو, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بعد میں جب لوگوں کے سامنے کرو کہتے اوپر سے دیکھو تو وہ بھی اسی طرح نظر آئے گا تمہیں, تمہارے اندر اعتماد آ جائے گا, خود اعتمادی. اب بچیوں نے سوال کیا آغا صاحب ہمیں خود اعتمادی کا راستہ بتائیں. اب میں آپ سے کہوں خود اعتمادی کیا ہے, وہ جس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے. خاتون, وہ جس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا, کہ جس کو اگر روضہ رسول کی طرف بھی جانا ہوتا تو امیر المومنین رات کے وقت لے کر جاتے تھے اور چراغ کو اس طرح سے لے کے جاتے تھے کہ بیٹی کا سایہ بھی نہ نظر آئے. یہ علی کی بیٹیاں ہیں, لیکن جس وقت انہوں نے بات کی ہے, جب ان کو اگر بازار میں خطبہ دینا پڑا ہے, ان کو اگر ابن زیاد سے بات کرنی پڑی ہے, ان کو اگر دربار یزید میں خطبہ دینا پڑا, تو جس اعتماد کے ساتھ, جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے وہ خود اعتمادی اللہ پر توکل کی وجہ سے آئی ہے. انہیں خود پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ تھا, خالق کائنات پہ بھروسہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, خدا کا وعدہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, کافی ہے اللہ. بے شک پوری دنیا خلاف ہو جائے, تصور کریں مصائب میں ہم نے سنا ہے, لیکن آپ اس کو نارمل ذرا ذہن میں سیکھیں, مصائب سے ہٹ کے کبھی اس طرف غور کریں. ایک خاتون جس کے بھائیوں کو, جس کے بھتیجوں کو, جس کے بیٹوں کو, جس کے بھانجوں کو, جس کے مہمانوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا ہو, اس کے بعد قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں. سامنے جو بیٹھا ہے وہ 35, آج کے دور کے 35 ملک بنتے ہیں, 35 ملکوں کا حاکم بیٹھا ہوا ہے, اور یہ خاتون اسیر بن کے اس کے سامنے کھڑی ہے. لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا, جب انہوں نے بولنا شروع کیا, اب یہاں پہ ایک تشبیہ دوں گا, میں عرض کے مصائب کے عنوان سے نہیں بیان کر رہا, تشبیہ دوں گا, توجہ کریں. امیر المومنین جب مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے, مولا علی خلیفہ تھے, حاکم وقت تھے, حجت خدا تھے, حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے, نیچے بیٹھنے والے آپ کے اتباع کرنے والے ہیں, ان کے سامنے جب خطبہ دیتے تھے تو امیر المومنین کے لہجے میں اعتماد کتنا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کے لہجے کی مٹھاس, لہجے کی گرج, لہجے کے اندر ایک رعب کس قدر ہوگا, اب اندازہ کریں. اب جب بی بی نے دربار یزید میں خطبہ دیا, ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا, بازار کوفہ میں خطبہ دیا, تو جنہوں نے علی کے خطبے سنے تھے انہوں نے کہا کیا علی واپس آ گئے ہیں؟ یہ خطبہ, یہ انداز, یہ لب و لہجہ, یہ بارعب انداز, یہ وقار والا انداز تو علی کا تھا. اب سمجھ میں آتی ہے؟ خود اعتمادی نہیں. اگر اپنی اولاد کو سکھانا ہے تو خدا پر اعتماد کرنا سکھائیں, خدا پر توکل کرنا سکھانا ہے, خدا پر بھروسہ کرنا سکھانا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 9 سال اور 11 سال کے مسلم ابن عقیل کے دو بچے ہیں, ایک 9 سال کا, ایک 11 سال کا. جس وقت قاتل نے تلوار کھینچی کہ میں تمہیں شہید کرنے والا ہوں, سر قلم کرنے والا ہوں, ان بچوں کو گھروں میں خدا پر اعتماد سکھایا گیا ہے, میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں, تو دونوں نے کہا اگر تم نے ہمیں مارنا ہی ہے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر دیا, اللہ اکبر. ایسے موقعوں پہ تو گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, کمزوری کا اظہار کرتے ہیں, قاتل کے پیر پڑ جاتے ہیں, ہمیں نہ مار نہ. اور 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کے حضور کہا, پروردگارا چچا حسین نے سکھایا تھا کہ سوائے تیرے کسی کے آگے عاجزی کا اظہار نہیں کرنا, بے شک اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, بے شک اس نے ہمارا سر قلم کرنا ہے, لیکن ہم نے عاجزی کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا, ہم اس کے سامنے نہیں گڑ گڑا رہے, ہم تیرے حضور گڑ گڑا رہے ہیں. یہ ہمیں بے گناہ قتل کرنے لگے, تو ہمارا انتقام لینا اس سے. ابھی ان کے جنازے تدفین بھی نہیں ہوئے تھے, یہ کمبخت جو ہے اپنے انجام کو پہنچ گیا, کیونکہ جب یہ سروں کو لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچا, ابن زیاد نے دیکھا کہ ہم نے تو لوگوں کو قائل کیا تھا کہ حسین ابن علی نے بغاوت کی ہے, کہا ان 2 بچوں کے سروں کے اوپر کیا دلیل پیش کروں. حکم دیا ابن زیاد نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو لے جا کر. وہ جو 2 رکعت نماز پڑھ کے, ایسا نہیں کہ ابن زیاد میں کوئی خوبی آ گئی, نہ, وہ جنہوں نے خدا پر اعتماد کر کے اپنی جانیں دے دی ہیں, خدا نے ان کا انتقام فوراً لے لیا اس سے. بس یہ جو خود اعتمادی کے عنوان سے میرے اور آپ کے لیے راستے بنانا, موٹیویشنل سپیکرز آج کل جو ہیں اس قدر لوگوں کو پسند بھی ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں. موٹیویشنل سپیکر بنیاد, جس بنیاد پر وہ بلڈنگ کھڑی کر رہا ہے, ہماری شخصیت کی, ہماری شخصیت کی بنیاد, جس بنیاد کے اوپر اس نے ہماری شخصیت کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, وہ خود اعتمادی ہے. تم کر سکتے ہو, درست ہے, تم کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا اعتماد پروردگار کے اوپر ہے. بات اگر یوں کریں تو درست ہے, اگر نہیں اپنی صلاحیت پہ اعتبار ہے, اپنی ذات پہ اعتبار ہے, لگتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ ہوں. اگر ایسا ہے, اگر اس طرح سے خود اعتمادی پیدا کی, تو یہ خود اعتمادی خود پسندی کی طرف لے کر جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر عیسیٰ کے ہوتے ہوئے بھی پانی میں ڈوبنے لگے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سیر و سیاحت کی تاکیدیں تھیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف جانے کا حکم ہوا, تو وہ جو چاہنے والا تھا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا. عبادت گزار بندہ تھا, حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والا بندوں میں سے تھا, تو چل پڑے. اب مختلف راستوں سے چلے, بیچ میں بات چیت ہوتی رہی, یہاں تک کہ ایک دریا کے پاس پہنچے. اب دریا سامنے دریا ہے, پل نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. اب جب وہ چند قدم چلے تو اس نے دیکھا کہ عیسیٰ چل پڑے دریا پہ. تو اب چونکہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا ہے اور پیغمبر کا شاگرد بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا بھی کردار کچھ نہ کچھ تھا. اس نے بھی بسم اللہ پڑھی اور چل پڑا, پانی کے اوپر چلنے لگا. آگے عیسیٰ علیہ السلام, پیچھے پیچھے یہ. اب جب اس نے دیکھا کہ میں پانی پہ چل رہا ہوں, تو چلتے چلتے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً بالکل ساتھ ساتھ ہو گیا. اب دریا کے بیچ میں گئے, اس کے ذہن میں آیا عیسیٰ بھی پانی پہ چل رہے ہیں, میں بھی چل رہا ہوں, خدا نے پھر کس وجہ سے ان کو پیغمبر بنایا ہے؟ اتنا ایک تو مجھ میں بھی ہے, پانی میں تو چل رہا ہوں. یعنی خود پسندی کا جراثیم اندر آیا. جو ہی آیا دیکھا تو یہ پانی کے اندر ڈوب گیا. جو ہی آیا وہ جو پیروں کے نیچے پانی جو سخت تھا وہ دوبارہ نرم ہو گیا, پانی کے اندر چلا گیا. حضرت عیسیٰ نے پکڑ لیا اس کو, پکڑ کے ایک جملہ کا وہ پست قد والے, کہاں جا رہے ہو, اٹھو. پکڑ کے پھر اپنے ہاتھ پکڑ کے اس کو دوسرے کنارے پر پہنچایا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں خود پسندی میں مبتلا ہو گیا تھا. کہا میں نے سوچا کہ اگر پانی پر چلنا عیسیٰ کا کمال ہے تو وہ تو میں بھی کر رہا ہوں, تو عیسیٰ کو نبوت دی ہے تو میں کیوں پیچھے ہوں. کہتا جو ہی یہ آیا تو میں ڈوبنے لگا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے گناہان کبیرہ میں سے گناہ کیا ہے. خود پسندی صغیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے, عجب کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کہا فوراً توبہ کرو تاکہ وہ جو پچھلا تمہارا مقام تھا وہ تو تمہیں واپس ملے, اگلے سے تو گئے ہو, پچھلے والے کو تو بحال کرو تاکہ پھر توبہ کے بعد تمہارے لیے راہ آسان ہو جائے. اس نے فوراً صدقے دل سے توبہ کیا. کہا پروردگارہ میرے دل میں وہ خیال آیا تھا لیکن میں اس کو جھٹک دیا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے اور میرا جو پچھلا معنوی رتبہ تھا اسے میرے لیے بحال کر دے. پروردگار نے اس کی دعا قبول فرمائی, اس کو پچھلے والی جو حالت اس کی تھی پچھلے والے رتبے کا اس کو بحال کر دیا. تو یہ یاد رکھیے گا, عجب اور خود پسندی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے کے دل میں آ جاتی ہے. اب میرے اور آپ کے لیے تو بہت کھلا میدان ہے, ہم تو لمحہ بہ لمحہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انشاءاللہ ہم کل سے کوشش کریں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ 9:30 پہ میں آغاز کر دوں گا گفتگو کا, تاکہ ہم 10:30 پہ اختتام کریں. مولانا قلب صادق کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ان کو جو ٹائم دیا جاتا تھا کہ آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنا ہے, تو انہیں لیٹ شروع بھی کروائے تو ختم وہ اسی ٹائم پہ کرتے تھے. کینیڈا مجلس کے لیے بلایا ان کو, انڈیا سے کینیڈا بلایا ہے, وہاں گئے, ٹائم پہ تھا 9:00 to 10:00, تو وہ پھر ہوتے ہوتے ان کو 9:50 پہ ان کو بٹھایا. جب بٹھایا تو انہوں نے خطبہ پڑھا پورا, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی, دعا کے بعد فاتحہ کروا کے اتر آئے. ان کا آغا مجلس کا ہو گئی, آپ نے 9:50 کہا تھا تو وہ آخری 10 ہی رہ گئے تھے, تو میں اتنے دیر میں اتنا ہی پڑھ سکتا تھا. تو اس کے بعد اگلے دن دیکھا تو انہوں نے ٹھیک 9 بجے آغا صاحب کو ممبر پہ بٹھا دیا. انہوں نے کہا آپ جتنے بھی بجے بٹھائیں آغا صاحب نے ختم اسی ٹائم پہ کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے. تو آج میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آج موضوع کو یہیں پہ روک کے انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو یہیں سے آغاز کریں گے. خود پسندی, اذان محترم, میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, اگر میں اور آپ اپنے اندر سے خود پسندی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے وجود سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ دیکھیں گے جو آپ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. پھر آپ کے خوابوں کی حالت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کی مانوی حالت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. لہٰذا خود پسندی کے موضوع پہ کل چند گزارشات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. پس اذان محترم, فرش عزا, ذکر امام حسین. امام حسین کے لیے چھوٹا سا کام بھی کر دینا, چھوٹا سا کام معنی رکھتا ہے, معنی رکھتا ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشوا دیا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں نے. ایک شخص, اس کے گناہ نسبتاً اس کی نیکیوں سے زیادہ تھے, تو نسبتاً یعنی ایک گناہگار انسان شمار ہوتا تھا. عاشور کا دن تھا یا جلوس کا دن تھا یا زائرین کے گزرنے کی کوئی جگہ تھی, تو یہ وہاں سے گزرا تو وہاں سبیل کے لوگ کام کر رہے تھے, سبیل لگا رہے تھے. ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا. وہ جو شربت بنا رہا تھا وہ بار بار آواز دے رہا تھا چینی نہیں ہے, کوئی چینی لا کے دو جلدی سے, لیکن سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا. اس کے کان میں پڑ گئی آواز کہ چینی نہیں ہے, شربت بنانے کے لیے چینی. اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں, میں لے کے آتا ہوں. دوڑ کے گیا, قریب میں کوئی مارکیٹ تھی وہاں جا کے دکان پہ پہنچا, کہا 1 کلو چینی دے دو. 1 کلو چینی لی, لے کے واپس آیا, سبیل بنانے والے کے ہاتھ میں پکڑائی, اس نے ملایا, حل کیا اور کہا ابھی تو کم ہے چینی, 1 کلو اور لے کے آؤ, 1 کلو اور چاہیے. اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں. اب جب دوبارہ 1 کلو چینی لینے کے لیے گیا تو قضا آ گئی. قبل اس کے دکان پہ پہنچتا اسرائیل پہنچ گئے, اس کی روح قبض کر لی. اب جب روح قبض ہو گئی تو اگلے عالم میں پہنچا, اب وہاں حساب و کتاب شروع ہو گیا. فرشتے اس کے لیے جو مامور تھے انہوں نے اس کا نام اعمال دیکھا تو دیکھا تو گناہوں کی بھرمار ہے, نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں. تو اب فرشتوں نے اس سے کہا کیا کر کے آئے ہو, اتنے سارے گناہ ہیں تمہارے. فرشتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. دوسرے فرشتے نے جو نیکیوں والا تھا اس نے کہا اس کی کوئی نیکی دیکھو, کوئی ایسی ہے جس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھ کے کہا نہیں, 1 کلو چینی ہے, 1 کلو چینی ہے, اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے گناہوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. کہا لے آؤ, لے آؤ, اس کے حساب کرتے ہیں. جب لائے تو کہا چلو 1 کلو چینی میں جتنے دانے ہیں اتنے اس کے گناہوں کو ہم مٹا دیتے ہیں. انہوں نے کراس کیا, مٹایا تو دیکھا تو وہ چینی ختم ہو گئی, گناہ پھر بھی باقی ہے, گناہ پھر بھی باقی ہیں. اذان محترم, میں اور آپ جتنی محبت امام حسین سے کرتے ہیں نا, اس سے کہیں زیادہ مولا حسین ہم سے محبت کرتے ہیں. میں اور آپ غیر معصوم ہیں, ہماری محبت بھی غیر معصوم ہے. میں اور آپ ناقص ہیں, ہماری محبت بھی ناقص ہے. لیکن اگر ہم نے خلوص کے ساتھ حسین سے محبت کی ہے تو پھر مولا حسین اپنی عصمت والی محبت, کامل ترین محبت کرتے ہیں اپنے عزادار سے. اب کبھی 1 کلو چینی ختم ہو گئی, گناہ باقی ہیں. کہا یہ جب اس کی روح قبض کیے اسرائیل نے تو یہ 1 کلو چینی اور لینے کے لیے جا رہا تھا, چونکہ اس کی نیت تھی 1 کلو چینی کی, تو لہٰذا اس 1 کلو چینی کو بھی اس کے لیے لے آؤ. کہا اس 1 کلو چینی میں جتنے دانے اس کے حساب سے. اب جب دیکھا کہ وہ دانے بھی ختم ہو گئے, گناہ پھر بھی باقی ہیں, اب فرشتوں نے کہا اب کیا کیا جائے. اس سے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ باتیں کر رہے تھے, دیکھا تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اس کی قبر میں, آئے اور فرشتوں سے کہا گناہگار ہے لیکن میری محبت رکھتا تھا, اپنے کام سے جا رہا تھا, اس نے میرے نام کے پانی کی تقسیم جب دیکھی, دیکھا وہاں کچھ کم ہے تو یہ اپنا کام بھول کے یہ چلا گیا میرا کام کرنے کے لیے. پھر مولا حسین نے کہا, فرشتوں یہ بتاؤ اس کے گناہوں کے مقابل میں کتنی چینی چاہیے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں. کہا جتنی چاہیے میری طرف سے لکھو, لکھو اور اس کے گناہوں کو ختم کرو تاکہ اس کو نجات ملے. عزیزان محترم, حسین, نام حسین, مشکلات کا حل ہے نام حسین. اگر کبھی تکلیفوں کا, مشکلوں کا ہجوم آ جائے, سمجھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ تنہا ہیں تو ایک دفعہ اپنے پورے زور کے ساتھ یا حسین کہہ دیں, پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں کیا تلاطم برپا ہوتا ہے. کیونکہ جتنا میرے مولا حسین کا رتبہ ہے پروردگار کے ہاں, آیت اللہ بیجن کی رحلت کے کچھ عرصے کے بعد کسی نے, شاگرد نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا, آغا برزخ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ برزخ کے لیے کیا تیاری کر کے آئیں. کہتے آغا بہجت نے کہا, برزخ کے لیے تیاری یہ کرو کہ امام حسین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. کہا یہاں امام حسین علیہ السلام کی بہت چلتی ہے, یہاں پہ کہا یہاں ان کا نام چلتا ہے. بس عزاداراں نے مولا فرش عزا پر جو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں, یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, حسین کے نام پہ جب آپ گریہ کرتے ہیں, یہ ایک ایک آنسو اس قدر قیمتی ہے ہمارے معنوی وجود کے لیے, ہماری دنیاوی مسائل کے لیے, ہماری دنیا و آخرت کا حل ہے ان آنسوؤں کے اندر. بس ذکر حسین پہ گریہ کرنا. عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ عاشور کے بعد جب مصائب پڑھوں تو عاشور کے بعد کے مصائب سے شروع کروں. آج جو مصائب آپ کو سنانا چاہتا ہوں, 12 محرم کو, ہر سال 12 محرم کو, اب بھی کربلا میں 12 محرم کو ایک جلوس آتا ہے. 12 محرم کو کربلا میں ایک جلوس آتا ہے, یہ بنی اسد کے قبیلے کا جلوس ہے. اس جلوس میں مرد, عورتیں, بچے سب شامل ہیں, بوڑھے جوان سب شامل ہیں. یہ کربلا میں آتے ہیں. جلوس میں عموماً علم ہوتا ہے, تعزیہ ہوتے ہیں, ذوالجنا ہوتا ہے, لیکن یہ بنو اسد کا جلوس تھوڑا مختلف ہے. یہ جلوس جو کربلا میں آتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں علم نہیں ہوتے, ان کے ہاتھوں میں کدالے اور بیلچے ہوتے ہیں. یہ مولا حسین کے حرم میں آ کے کہتے ہیں, یا حسین انا علی العہد, اے حسین ہم اسی وعدے پر باقی ہیں آج بھی, وہ جو 61 ہجری میں آپ نے ہمارے قبیلے سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیں جب کربلا کے دشت نینوا میں جب شہید کر دیا جائے آ کر ہماری تدفین کرنا. یہ بنو اسد کہہ رہے ہم اسی وعدے پر باقی ہیں. بس دو جملے عرض کروں, آج اگر بنو اسد جب کربلا میں آتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ مولا حسین کا روزہ کون سا ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی کی ذریعہ اطہر ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہاں حبیب ابن مظاہر دفن ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہاں شہداء کربلا دفن ہے, یہ جانتے ہیں یہاں حضرت عباس دفن ہے. لیکن 61 ہجری کو, 12 محرم کو جب بنی اسد کربلا میں آئے شہداء کی تدفین کے لیے, تو انہوں نے جب منظر دیکھے ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے, ہم ان جنازوں کی تدفین کیسے کریں, ان جنازوں پر تو سر موجود نہیں ہے, کس جنازے کو کس قبر میں دفن کریں, قبر کے اوپر کون سا نام لکھے. اسی حیرانی میں تھے, انہوں نے کوفہ کی طرف سے ایک سوار کو آتا دیکھا, دیکھا سید سجاد آ رہے ہیں. کہا اے بنو اسد پریشان نہ ہو, میں حسین کا وارث آ گیا ہوں, میں اپنے جنازوں کی تشخیص دے کے تمہیں بتاتا ہوں کون سا جنازہ کس کا ہے. اجرکم اللہ. بس تدفین شروع ہوئی. کہتے ہیں مقتل مکرم میں لکھا ہے کہ جناب مولا امام سجاد کے سامنے جنازہ اٹھا کے لایا جاتا تھا, مولا سجاد بتاتے تھے یہ فلاں کا جنازہ ہے. کہتے ہیں بنی اسد کی عورتیں بلند آواز سے گریہ شروع کرتی تھی, ہر جنازے پر گریہ کرنے کے بعد دفن کیا جا رہا ہے. عزاداروں ایک جنازہ جب لا کے سامنے رکھا, سجاد نے خود کو جنازے پہ گرا دیا. بنو اسد کے مرد بھی رونے لگے, کہا مولا یہ کس کا جنازہ ہے. کہا یہ میرے بھائی اکبر کا جنازہ ہے. عزادار و بنی اسد کی عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اکبر کی تدفین کر دی. نہیں معلوم جس وقت علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہوگا, نہیں معلوم کیا کہا ہوگا بنی اسد کی عورتوں نے, مولا کیا اس عمر کا بھی شہید ہوتا ہے, کیا اتنے چھوٹے بچے کے اوپر بھی تیر چلایا جاتا ہے. اجرکم اللہ. بس دو جملے اور عزاداروں, آپ نے فرصہ دیا سیدہ کو, مولا سجاد کو فرصہ دینے کا لمحہ ہے. بس سب کی شہداء کی تدفین ہو گئی, مولا سجاد اب اٹھے, مولا حسین کے جنازے کی طرف بڑھے. جب مولا سجاد مولا حسین کے جنازے کی طرف بڑھے, بنو اسد ساتھ آئے, امام نے ہاتھ سے روک دیا, کہا تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے مولا حسین کی تدفین کے لیے. بنو اسد نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کیا آپ اکیلے تدفین کریں گے؟ سجاد نے رو کر کہا نہیں اکیلے نہیں کروں گا, میرے نانا رسول خدا آ گئے ہیں, دادا علی مشکل کشا آ گئے ہیں, میرے چچا حسن مجتبیٰ بھی ہیں, ارے سرحانے میری دادی زہرا کے لیے کر رہی ہے, پنجتن پاک خود تدفین میں ساتھ دیں گے. عزادارو مولا حسین کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے روایت میں ہے کہ قبر کھودی نہیں ہے, قبر پہلے سے بنی ہوئی تھی. سجاد نے مٹی ہٹائی, قبر حسین برآمد ہوئی, مولا حسین کے جنازے کو اٹھایا. سجاد نے جب کربلا کی زمین میں مولا کا جنازہ رکھا, رکھتے ہی ایک جملہ کہا, کہا مولا نے اے کربلا کی زمین تو کتنی خوش قسمت ہے, تو نے اس حسین کو آغوش میں لیا جو رسول کی آغوش میں پلا ہوا ہے. عزادارو بس جملہ سننا, مولا سجاد نے مولا حسین کی کٹی گردن پر اپنے لب رکھ دیے, مولا کی کٹی گردن کو چوم کے سجاد نے ایک شعر کہا, کہا میرے بابا اب اس کے بعد سجاد کے دنوں سے روشنی رخصت ہو گئی, بابا سجاد کی راتوں سے سکون رخصت ہو گیا, اب میری ساری زندگی آپ کا غم باقی رہے گا. عزادارو مولا حسین کی قبر کو بند کرنے کے بعد سجاد نے مولا حسین کی قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا, لکھا اپنی انگلی سے, ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه وتشهد, کہا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا. اجرکم اللہ. بس دے دیا پرسہ, آخری جملہ سن لو, اس جملے پہ سجاد کو پرسہ دے کے آپ کی زحمت تمام, تدفین ہو گئی مولا حسین کی. اب مولا سجاد نے علقمہ کی طرف جانا شروع کیا, بنو اسد نے کہا مولا آپ تو کوفہ سے آئے تھے, آپ علقمہ کی طرف جا رہے ہیں. مولا سجاد نے کہا اے بنو اسد ابھی ایک جنازے کی تدفین باقی رہ گئی ہے. کہا مولا وہاں کس کا جنازہ ہے؟ کہا وہاں اس کا جنازہ ہے جب وہ گھوڑے سے گرا حسین کی قبر بھی ٹوٹ گئی, اور میرے چچا عباس کا جنازہ ہے. بنو اسد سجاد کے ساتھ ساتھ آنے لگے, کہتے ہیں جس وقت غازی کے جنازے پہ نظر پڑی سجاد زمین پہ گر گئے, اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں, یہاں تک کہ غازی کے جنازے پہ خود کو گرایا اور فریاد کرتے ہوئے کہا چچا میں نے آپ کے بعد وہ منظر دیکھ لیا, کاش میں نہ دیکھتا چچا کوفہ کا بازار, ابن زیاد کا دربار, میری پھپھیاں میری دا. قبولیت دعا کے لمحات, ہاتھوں کو بلند کریں گے دعا کے لیے. پروردگارا
تمام مومنین مومنات جو فرش ازا پر موجود ہیں اور وہ تمام مومنین مومنات جنہوں نے التماس سے دعا کہی بار الہ تجھے واسطہ سید سجاد کی غربت کا تجھے واسطہ میرے مولا حسین کے بے کفن لاشے کا پروردگارہ سب کی مشکلات کو آسان فرما تکلیفوں کو دور فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما گناہوں کی مغفرت فرما بار الہ ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما بار الہ ہم سب پر رحم فرما ہمیں ادائے شکر کی توفیق عنایت فرما اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما پروردگارہ پروردگارہ تو بالکل ویسا جیسا ہم چاہتے ہیں بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے پروردگارہ پروردگارہ مولا امام حسین کی اس دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما اپنے گھر کے حج اور اپنے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ پروردگارہ جتنی مومنین مومنات فرش ازا پر موجود ہیں سب کی نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مولا کے امان و انصار میں شمار فرما رہبر معظم کی عمر دراز فرما آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ پروردگارہ جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما بار الہ جو دعائیں لبوں تک نہیں پہنچیں دلوں میں ہیں ان کو بھی قبول فرما بار الہ جو دعائیں لبوں پر اور دلوں میں نہیں ہیں لیکن تیرے نزدیک وہ دعائیں ہمارے لیے لازمی ہیں ہم اپنی کم فکری و کم فہمی کے بنا پر ان دعاؤں کو اپنے لبوں پر لا نہیں پاتے پروردگارہ تجھے واسطہ تیری کریمی کا ان دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین